بازی چوتھا حصہ پارٹ نمبر چار مصنف امیراحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری ٹھیک ہے اللہ حافظ پرنس ریٹا نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا میں نے سوئچ آف کر کے اسے دوبارہ آن کیا اور اس بار میں نے دو نمبر لگا دیا جو میری اپنی ٹرانسمیٹر واچ کا تھا ٹرانسمیٹر واچ کا ڈائل بظاہر سپاٹ اور عام قسم کا لگتا تھا لیکن میں نے اس کے ایک حصے میں سرخ رنگ کا بلب روشن دیکھا در حقیقت یہ ننھا سا بلب بہت زیادہ واضح نہ تھا لیکن اگر تاریکی ہوتی تو اس کی روشنی بھی بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی وہ مسلسل اسپارک کر رہا تھا ریٹا کا کہنا درست تھا بے ہوشی کے عالم میں اس روشنی کو چھپانا ممکن نہ تھا باہر طور اب تو مجبوری تھی میں مسلسل اس کے سامنے تو نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا چنانچہ میں نے فینی کی ڈیوٹی لگا دی اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ اس وائرلیس سیٹ کے سامنے بیٹھی رہے فینی بیچاری تو میرے احکامات کی پابندی کرتی تھی چنانچہ اس نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی پورا دن گزر گیا ٹرانسمیٹر پر اور کوئی پیغام موصول نہ ہوا پھر میں نے فینی کی ڈیوٹی ختم کر کے مس نادرا کو یہ ذمہ داری سونپ دی رات کو تقریباً 10:45 ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا میں اس وقت سیٹ کے قریب ہی موجود تھا نادرا سیٹ آپریٹ کر رہی تھی اس نے جلدی سے مجھے متوجہ کیا اور میں سیٹ کے قریب پہنچ گیا ہیلو پرنس ریٹا بول رہی ہوں ہیلو ریٹا کیسے مزاج ہیں سارا دن سوتی رہی پرنس اب جاگی ہوں تھوڑی دیر پہلے کچھ پولیس آفیسر میرے پاس آئے تھے میں نے صحیح دماغی کا مظاہرہ کیا بس کراہتی رہی میری تصویریں حاصل کی گئی ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مجھے اذیتیں دی گئی ہیں جن کی وجہ سے میرا دماغی توازن الٹ چکا ہے لیکن کبھی کبھی میں نارمل بھی ہو جاتی ہوں کوئی خاص بات ہو تو فرمائیے نہیں ریٹا کوئی ہدایت نہیں ہے رات کو سکون سے سو جاؤ اگر کوئی تبدیلی ہو تو اطلاع دے دینا ویسے چار چار گھنٹے کے بعد اگر ممکن ہو سکے اور کوئی خاص وقت نہ ہو تو اطلاع دیتی رہو ہر چار گھنٹے کے بعد ہم تمہاری طرف سے اطلاع کا انتظار کرتے رہیں گے اوکے سر ویسے اگر چوتھے گھنٹے میں میری طرف سے آپ کو کوئی اطلاع نہ ملے تو انتظار کر لیجئے گا کیونکہ ممکن ہے میں ہوش میں نہ ہوں یا پھر ایسی صورتحال ہو کہ میں آپ کو اس سے آگاہ نہ کر سکوں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک میں نے جواب دیا اور ریٹا کی طرف سے آواز آنا بند ہو گئی وقت دیکھ لیا گیا تھا میں نے فینی کو ہدایت کی کہ چار گھنٹے کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لے اور فینی سر ہلا کر باہر نکل گئی دوسرے دن میں نے اخبار میں ریٹا کی تصویر دیکھی پولیس کی طرف سے چھوٹا سا اشتہار لگا دیا گیا تھا کہ یہ خاتون جو ذہنی توازن کھو چکی ہیں پولیس کو ملی ہیں اگر ان کا کوئی شناسہ موجود ہو تو پولیس سے رابطہ قائم کیا جائے گویا پولیس افسران نے ریٹا کی تصویر اسی لیے حاصل کی تھی بہر صورت عدنان کا سارا پروگرام حرف بحرف کامیاب جا رہا تھا اب اس کے بعد مجھے ریٹا کی طرف سے ملنے والی اطلاع کا انتظار تھا چار گھنٹے گزرے آٹھ گھنٹے اور پھر پورا دن گزر گیا لیکن ریٹا کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہوا ہم خود اس سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے میں نے عدنان کو اس بارے میں اطلاع دی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے رات 11:30 عدنان نے اطلاع دی کہ ریٹا پولیس ہسپتال سے لے جائی جا چکی ہے کون لے گیا ہے اور کہاں لے گیا ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا مجھے کسی قدر بے چینی سی محسوس ہونے لگی ساری رات گزر گئی فینی اور نادرا نے حزم معمول اپنی ڈیوٹی انجام دی پھر سارا دن بھی گزر گیا اب ہمیں اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ریٹا کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئی عدنان بیچارہ اپنی تمام تر کوششوں میں مصروف تھا دوسری طرف وہ پرنسس پورسیا کی خبر گیری بھی کر رہا تھا اور اس کے آدمی عمارت کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اس طرف سے بھی کوئی خاص پیغام موصول نہ ہوا چوتھے دن صبح تقریباً 8:00 جبکہ میں سویا ہوا تھا فینی دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچی براہ کرم جاگیے ریٹا کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں اٹھ کر دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وائرلیس سیٹ موجود تھا اس کا سوئچ آن تھا اور ریٹا دوسری طرف انتظار کر رہی تھی ہیلو ریٹا پرنس دلاور بول رہا ہوں ہیلو پرنس کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہوں ریٹا چار دن سے تمہاری طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی گڑبڑ ہو گئی ہے پرنس صورتحال بڑی پریشان کن ہے میں نہیں جانتی کہ آنے والے لمحات میرے لیے کیسے ثابت ہوں گے کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے پرنس شاید آپ کسی حد تک حالات سے آگاہ ہوں جس عرصے میں میں آپ سے رابطہ قائم نہ کر سکی اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل یوں ہے غالباً میری تصویر اخبارات میں شائع ہوئی تھی صبح کا اخبار بازار میں آتے ہی تقریباً 2 کے بعد سیٹ جبار کے آدمی ہسپتال پہنچے اور مجھے فوری طور پر ہسپتال سے چھٹی دلوا دی گئی وہ لوگ مجھے ایک کار میں لے کر سیٹ جبار کی کوٹھی پہنچ چکے تھے اور میں سیٹ جبار کے سامنے پیش ہوئی۔ سیٹ جبار نے مجھ سے بے پناہ ہمدردی کا اظہار کیا اور اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ فوری طور پر میرے بہترین علاج کا بندوبست کیا جائے۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ سارا دن میں اس کمرے میں پڑی رہی۔ چار ڈاکٹر میری نگرانی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کی دوائیں پلائیں اور انجیکشن دے دیے، لیکن ان میں بے ہوشی کا کوئی انجیکشن نہ تھا، بس غنودگی سی تاری رہتی تھی۔ البتہ یہ غنودگی ایسی نہ تھی کہ میں حواس کھو بیٹھتی۔ پھر تقریباً رات کو 8:30 بجے پانچ آدمی اندر داخل ہوئے۔ مجھے علم ہے پرنسس فورسیا کے ساتھ پانچ افراد آئے ہوئے تھے۔ آنے والے یہ پانچوں افراد سیاہ فام لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ چار افراد نے تصدیق کر دی کہ میں فورسیا ہوں۔ وہ میرے لیے بے حد بے چین نظر آ رہے تھے، لیکن پانچواں آدمی بے حد عجیب و غریب تھا۔ وہ مجھے سونگتا رہا، بلکہ کتے کی طرح ناک سکیڑ سکیڑ کر مجھے سونگتا رہا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ یہ پرنسس فورسیا نہیں۔ اس بات پر وہ چاروں افراد بھی چونک پڑے، اور خود سیٹ جبار بھی۔ اس نے اس شخص سے جس کا نام موبور لیا تھا پوچھا کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ فورسیا نہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں، یہ لوگ صرف آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن میں ناک اور ذہن بھی رکھتا ہوں۔ سیٹ جبار کڑی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگے، اور پھر کسی خیال کے تحت چونک کر اس نے ایک آدمی کو طلب کیا اور اسے ہدایت دی کہ میرے چہرے پر میک اپ تلاش کیا جائے، اور اس کے بعد پرنس انہوں نے ایمونیا کے ذریعے میرے چہرے سے میک اپ اتار دیا اور میری اصلی شکل نمایاں ہو گئی۔ سیٹ جبار پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مارا، میرے چہرے پر تھپڑ لگائے، بال وغیرہ نوچے، بہت درندگی کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی پرنس کہ میں اعتراف کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ میں پرنس دلاور کی نمائندہ لڑکی ہوں اور انہی کے ایما پر اس طرف بھیجی گئی ہوں۔ سیٹ جبار نے پہلے تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مجھے قتل کر کے میری لاش کسی گٹر میں ڈال دی جائے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ فیصلہ بدل دیا اور مجھے ایک بند گاڑی میں بٹھا کر کہیں بھیج دیا گیا۔ پرنس، یہ جگہ جہاں میں قید ہوں کوئی بحری جہاز ہے۔ مجھے یہاں تک ہوش کے عالم میں لایا گیا اور سٹیمر کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ اب میں اس جہاز کے ایک کیبن میں قید ہوں۔ اس کیبن کے دوسری طرف سمندر صاف نظر آتا ہے۔ میں اس جہاز کے بارے میں تو کچھ نہیں جان سکی، لیکن میرے کیبن کے عقب میں وکٹوریا نامی جہاز سمندر میں لنگر انداز ہے۔ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سٹیمر چلتے رہتے ہیں۔ میرے کیبن کے برابر ایک اور کیبن ہے پرنس، جس میں سیٹ جبار کی لڑکی اینجل بند ہے۔ دونوں کیبن کے درمیان ایک کھڑکی کا فاصلہ ہے، جس سے دوسری جانب بآسانی دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اینجل بھی یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہے۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں سوالات کیے اور پھر اپنے بارے میں بتایا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اس جہاز کا نام کیا ہے۔ باہر طور ابھی تک یہی غنیمت ہے کہ انہیں اس سٹیمر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ سیٹ جبار نے ابھی تک مجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ریٹا کے انکشاف نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے دل و دماغ میں ہیجان برپا ہو چکا تھا۔ خاص طور سے اینجل کا نام سن کر میرے حواس ایک لمحے کے لیے جواب دے گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں اور اینجل کو حاصل کر لوں۔ بیچاری ریٹا بھی زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ ویسے اس کے بیان کی تصدیق پرنسس فورسیا کے بیان سے بھی ہوتی تھی۔ یقیناً موبو نے سونگ کر اسے پہچان لیا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کھیل بگڑ گیا۔ باہر طور میں نے ریٹا کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، ہم تمہاری رہائی کا فوری بندوبست کر لیں گے۔ تب ریٹا نے کہا، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے پرنس، آپ کے مقصد کے لیے اگر میں زندگی ہار بھی گئی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں میرے لیے مزید کیا ہدایات ہیں۔ مزید کچھ نہیں ریٹا، اگر ممکن ہو سکے تو ٹرانسمیٹر کی حفاظت کرو اور کسی بھی طرح ان کی توجہ اس طرف نہ ہونے دو۔ اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہو تو تم دوبارہ اسے آن کر سکتی ہو تاکہ ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ بہتر پرنس، اگر کوئی پریشان کن صورتحال ہوئی تو میں اسے آن کر دوں گی۔ اوکے ریٹا، اللہ حافظ، میں نے کہا، اور ریٹا کی طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد میں نے بھی ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ لیکن اب میری وحشت عروج پر تھی۔ دوسرے لمحے میں نے فون پر عدنان کو مخاطب کیا اور عدنان سے رابطہ قائم ہونے کے بعد اسے ساری تفصیل سنا دی۔ عدنان بھی یہ تفصیل سن کر سکتے میں آ گیا۔ صورتحال بڑی پریشان کن ہو چکی تھی پرنس، لیکن اب کیا پروگرام بنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے اب ہمیں قوت استعمال کرنا ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس جہاز کا پتہ کیسے چلاؤ گے؟ یہ کام میں ابھی شروع کروائے دیتا ہوں۔ فوری طور پر انتظامات کرتا ہوں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وکٹوریا نامی جہاز کے اطراف میں کون کون سے جہاز موجود ہیں۔ ممکن ہے وہاں اور بھی کئی جہاز کھڑے ہوں اور ریٹا صرف وکٹوریا ہی کو دیکھ سکی ہو۔ میں خود بھی نکل رہا ہوں عدنان، میں خود بھی تلاش کروں گا، تب آپ ایک زحمت کریں پرنس۔ ہاں کہو، بہتر یہی ہوگا کہ آپ پرنس دلاور تک پہنچ جائیں، ہم اپنی نئی مہم کا آغاز وہیں سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پرنس دلاور پر ہی ملاقات کرتا ہوں، میں نے جواب دیا اور عدنان سے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پھر میں نے فینی کو باقاعدہ اس ٹرانسمیٹر سیٹ پر تعینات کر دیا، میں نے اسے ٹرانسمیٹر آپریٹ کرنے کے تمام طریقے بتا دیے اور اس سے کہا کہ میری کلائی پر بندھی ہوئی ٹرانسمیٹر واچ کا نمبر 12 ہے، وہ اگر کوئی خاص اطلاع دینا چاہے تو اس نمبر پر مجھے اطلاع دے سکتی ہے۔ فینی کو تمام تر صورتحال سمجھانے کے بعد میں نے پھرتی سے اپنی شکل میں کچھ تبدیلیاں کی اور وہاں سے چل پڑا۔ پرنس دلاور تک پہنچنے میں مجھے 2 گھنٹے لگے۔ جب میں وہاں پہنچا تو عدنان کا سٹیمر بھی پرنس دلاور سے لگا ہوا تھا، وہ میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیڑھی لگا دی گئی اور میں اوپر پہنچ گیا۔ عدنان اس دوران کئی کشتیوں سے رابطہ قائم کر چکا تھا اور انہیں وکٹوریا کی تلاش میں بھیج دیا گیا تھا۔ پرنس دلاور کے ایک کیبن میں بیٹھ کر ہم نے کافی پی۔ عدنان بھی اتنا ہی پرجوش نظر آتا تھا جتنا میں۔ وہ مجھ سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وکٹوریا کے بارے میں کب اطلاع ملتی ہے۔ اس کام میں زیادہ دیر نہ لگی، ہمارے ایک مخبر نے آ کر ہمیں بتایا کہ وکٹوریا جہاز یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر سمندر میں لنگر انداز ہے اور اس کے نزدیک ہی دی کنگ نامی ایک جہاز موجود ہے، آس پاس کوئی اور جہاز نہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ دی کنگ جہاز ہی ہمارا مطلوبہ جہاز ہے۔ عدنان اطلاع دینے والوں سے اس جہاز کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتا رہا۔ چھوٹا سا مال بردار جہاز تھا جس کے بارے میں یہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ کون سی کمپنی کا جہاز ہے اور کب تک یہاں لنگر انداز رہے گا۔ باہر طور یہ بات پایا تکمیل تک پہنچ چکی تھی کہ ریٹا اور اینجل اسی جہاز پر قید ہیں۔ اب یہ معلومات حاصل کرنا ذرا مشکل کام تھا کہ جہاز پر کتنے افراد ہیں، سیٹ جبار خود وہاں موجود ہے یا نہیں، ان تمام باتوں کا جواب حاصل کرنا مشکل تھا۔ تاہم عدنان نے مزید انتظامات کر لیے، وہ اپنے سٹیمر سے ساحل پر چلا گیا اور پھر اس نے اپنے بہت سے آدمیوں کو طلب کر کے کرائے کے سٹیمر حاصل کر لیے۔ ان میں لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، رنگین لباسوں میں ملبوس یہ افراد سیر و تفریح کی غرض سے آنے والوں کا روپ اختیار کر کے سمندر میں دور دور تک پھیل گئے اور وقفے وقفے سے یہ سٹیمر دی کنگ کے آگے اور پیچھے سے گزرنے لگا۔ وہ دی کنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ شام تک اس کاروائی کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ 7 بجے عدنان نے پھر میٹنگ کال کی اور ہم نے طے کیا کہ ساری احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر کسی بھی لمحے دی کنگ پر پہنچا جائے اور وہاں حالات جیسے بھی ہوں ان سے نمٹ کر اینجل اور ریٹا کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ عدنان نے اس سلسلے میں انتظامات کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران پرنس دلاور کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک ایسے اینگل پر لے آیا گیا جہاں پر فاصلہ ضرور تھا لیکن دی کنگ پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ جہاز میں استعمال ہونے والی بڑی بڑی دوربینوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر دی کنگ پر فوکس کر دیا گیا اور وہاں ہونے والی ہر کاروائی کا گہرا جائزہ لیا جانے لگا۔ یہ سارے انتظامات بڑے ہی ہنگامہ خیز تھے اور میں کسی حد تک ان سے مطمئن بھی تھا۔ خدشہ صرف یہی تھا کہ اس دوران وہ لوگ ریٹا کو وہاں سے کہیں اور لے جانے کی کوشش شروع نہ کر دیں اور اسے ہلاک نہ کر دیا جائے۔ رات کو میں نے ٹرانسمیٹر واچ پر فینی سے رابطہ قائم کیا اور فینی نے مجھے اطلاع دی کہ ابھی تک ریٹا کی طرف سے اور کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ باہر طور میں نے اسے ہدایت کر دی کہ یہ رات سونے کے لیے نہیں، صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے اسے جاگنا ہوگا۔ فینی مستعد لڑکی تھی، اس نے مجھے اطمینان دلا دیا کہ میں اس طرف سے بالکل مطمئن رہوں۔ رات کو تقریباً 2:15 بجے عدنان میرے پاس پہنچا۔ اس نے اطلاع دی کہ اس وقت تقریباً 50 آدمی دی کنگ کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب غوطہ خور ہیں اور بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کی حیثیت سے دی کنگ کی طرف پھیل گئے ہیں۔ سٹیمروں کو خاص طور پر استعمال نہیں کیا گیا کہ کہیں ان کی آواز سے دی کنگ پر موجود عملے کے افراد ہوشیار نہ ہو جائیں۔ یہ اندازہ اب تک نہ ہو سکا تھا کہ دی کنگ پر کتنے افراد سوار ہیں۔ عدنان یہ بھی پتہ نہیں چلا سکا تھا کہ یہ جہاز کون سے ملک اور کون سی کمپنی کا ہے، اس کے لیے اسے اتنا وقت ہی نہ مل سکا۔ اس نے اپنے انتظامات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ دی کنگ کے عرشے تک جانے کے لیے اس نے 4 مخصوص قسم کی سیڑھیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے مجھ سے اجازت چاہی اور کہا کہ اب وہ آپریشن پر جانا چاہتا ہے۔ میں نے خود بھی جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ عدنان تھوڑا ہچکچایا تو میں نے خشک لہجے میں کہہ دیا، نہیں عدنان، میں اس مہم میں خود بھی شامل رہنا چاہتا ہوں، براہ کرم اس سلسلے میں تردد مت کرو۔ میرا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ اس کے بعد عدنان کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس اور سٹین گن سے مسلح ہو کر پرنس دلاور سے نیچے اتر آیا، جہاں ایک بادبانی کشتی ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ چنانچہ ہم اس مہم کی تکمیل کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ کشتی کا سفر اچھا خاصا طویل تھا۔ تقریباً 2:30 بجے ہم دی کنگ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اوپر ہلکی ہلکی روشنیاں ہو رہی تھی اور کوئی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ عدنان نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کیا، یہ واچ ٹرانسمیٹر بڑے موقع سے کام آ رہے تھے۔ بادبانی کشتیاں سمٹنے لگیں اور بے آواز دی کنگ کے نزدیک پہنچ گئیں۔ شاید ان جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا تھا جہاں اس کی سیڑھیاں پھینکی جانے والی تھی۔ 4 سیڑھیاں اوپر پھینکی گئیں۔ سب سے پہلی سیڑھی سے میں اور عدنان اوپر چل پڑے۔ چاروں طرف سے ہمارے آدمی دکنگ پر چڑھ رہے تھے۔ بڑی ہی سنسنی خیز کیفیت تاری تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ رات کو وہاں سمندر پر نگاہ رکھنے کا معقول بندوبست کیا گیا ہے یا نہیں۔ ویسے سیٹ جبار غافل انسان بالکل نہ تھا اور ایسی حماقتیں نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چند کہ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں ہوگی کہ کسی طرح ہمیں دکنگ کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ جہاز اس کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس لیے ممکن ہے اس نے سمندر پر نگاہ رکھنے کا بندوبست بھی کیا ہو، اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ ہم دونوں اوپر پہنچ گئے۔ اس طرف کوئی بھی نہ تھا۔ ہم نے انتہائی برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ کی آڑ لے لی جہاں سے ہم دور دور تک نگاہ دوڑا سکتے تھے۔ ہمیں عرشے کے داہنی سمت کے حصے میں 2 افراد ٹہلتے ہوئے نظر آئے، اور پھر یہ ہمارے آدمیوں کی بدنصیبی تھی کہ وہ ان کے بالکل قریب ہی ابھرے تھے۔ ہم نے ان دونوں کو محتاط ہوتے دیکھا، اور جو ہی ہمارے پہلے 2 آدمی عرشے پر پہنچے انہوں نے فائر کھول دیے۔ 2 دل خراش چیخیں سٹین گن کی آوازوں کے درمیان ابھری تھی، اور جو سب سے پہلے اوپر پہنچا تھا غالباً موت کا شکار ہو کر واپس سمندر میں جا پڑا۔ لیکن اب انتظار کا موقع نہ تھا۔ میں نے سٹین گن سے فائرنگ کی اور ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی وقت اکب سے 3-4 آدمی دوڑتے نظر آئے۔ اس دوران ہمارا ایک آدمی اور اوپر پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے دوسرا۔ دوڑنے والوں نے فوراً ہی فائرنگ شروع کر دی، لیکن نئے آنے والے غالباً اپنے 2 ساتھیوں کے حشر سے آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ جلدی سے عرشے پر لیٹ گئے۔ البتہ عدنان کی سٹین گن سے نکلنے والی گولیوں نے دوڑنے والوں کو چاٹ لیا تھا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے تھے، اور اس کے بعد دکنگ کے عرشے پر جگہ جگہ روشنیاں ہونے لگیں، اور پھر اس کے کچھ کیبن سے ہم پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ رات کے سناٹے میں یہ فائرنگ بے حد ہولناک محسوس ہوتی تھی، اور اس کی آواز یقیناً دور دور تک سنی جا رہی تھی۔ میں نے وکٹوریا پر بھی روشنیاں ہوتے دیکھی۔ فائرنگ کی آواز سے اس دوسرے جہاز پر موجود لوگ بھی ہوشیار ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ پھر تیز سرچ لائٹیں سمندر میں گشت کرنے لگی، لیکن اب اس طرف تو توجہ دینے کا موقع ہی نہ تھا۔ زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دی کنگ پر بھی سیٹ جبار کے کافی افراد معلوم ہوتے تھے، اور وہ سب کے سب سٹین گنوں سے مسلح تھے۔ میری طرف جو سیڑھیاں لگی تھی ان پر سے کچھ اور آدمی اوپر پہنچ چکے تھے، اور اب عرشے پر ہمارے آدمیوں کی تعداد کافی ہو گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں کوئی ایسی پوزیشن نہیں مل رہی تھی جہاں سے ہم کیبن سے ہونے والی فائرنگ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے ہم منتشر ہو چکے تھے اور بھاگتے دوڑتے نشانے لگا رہے تھے۔ یہ نشانے بھی ہم اندھا دھند لگاتے تھے۔ مجھے اس بات کا بڑا قلق تھا کہ میرے 2 آدمی تو ہلاک ہو ہی چکے ہیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ باہر طور سب کے سب اپنی زندگی کی حفاظت اور اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عدنان کس طرف نکل گیا ہے۔ چاروں طرف سے ہولناک فائرنگ ہو رہی تھی، اور کبھی کبھی اس فائرنگ میں چیخیں بھی ابھر جاتی تھی۔ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور کیبن کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ عرشے سے نیچے جانے والی سیڑھی پر مجھے 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے مجھ پر سٹین گن سے فائرنگ کھول دی۔ بے شمار گولیاں میرے آس پاس سے نکل گئیں، لیکن تقدیر یاور تھی کہ نشانہ صحیح نہیں لگا، ورنہ میری دونوں ٹانگیں تو کپ کی گئی تھی۔ میں نے اندھا دھند ان پر فائرنگ کرتے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی اور بری طرح لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ کافی زیادہ چوٹ لگی، لیکن اس وقت چوٹ پر دھیان کون دیتا تھا۔ سامنے ہی ایک شخص نظر آیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس بار میں پھر بچ چکا تھا، جبکہ میرا شکار نہیں بچ سکا تھا۔ میں اب بھی اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ غالباً زیادہ تر لوگ اوپر ہی موجود تھے۔ یہاں مجھے صرف 3 آدمیوں سے واسطہ پڑا، جنہیں میں نے بآسانی شکار کر لیا، اور اس کے بعد میں نے زور سے آواز لگائی۔ रीटा कहाँ हो तुम, रीटा तुम कहाँ हो, और मेरी इस आवाज का जवाब भी फौरन ही मुझे मिल गया। एक केबिन से रीटा की आवाज सुनाई दी। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दफतन उकब से कुछ और गोलियां मेरी तरफ लपकी और मैंने झुककर अपनी जान बचा ली। फिर मेरी स्टेनगन से बहुत से शोले निकले और एक केबिन का दरवाजा बुरी तरह छलनी हो गया। इसके पीछे से धाड़ती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। गालिबन केबिन के पीछे मौजूद आदमी ने दरवाजे में से झांक कर मुझ पर फायरिंग की थी और मेरी जवाबी फायरिंग का शिकार हो गया था। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ इस केबिन की तरफ बढ़ गया जहां से रीटा के दरवाजा बजाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर से केबिन के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। 3-4 लातें मारने के बाद दरवाजा खुल गया। रीटा अंदर मौजूद थी और बुरी तरह कपकपा रही थी। बाहर होने वाली फायरिंग अब बहुत ज्यादा शदीद थी। मैंने रीटा से उसकी खैरियत पूछी। मैं ठीक हूँ जनाब, लेकिन आप, मैं प्रिंस दिलावर हूँ, मैंने कहा। क्योंकि मैं गोताखोरी के लिबास में था और मेरे चेहरे पर मास्क भी चढ़ा हुआ था, इसलिए रीटा मुझे पहचान न सकी। एंजल कहाँ है? बराबर वाले केबिन में, उसने जवाब दिया और मैं उसे वहीं रुकने का इशारा करके दूसरे केबिन पर पहुंच चुका था। इस केबिन के दरवाजे को भी तोड़ने में मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। उस वक्त मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। हालांकि दरवाजे इतने कमजोर नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। अंदर एंजल मौजूद थी। शबखाबी के लिबास में मलबूस, खौफ से सफेद पड़ी हुई थी। उसने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा। डरो नहीं एंजल, मैं प्रिंस दिलावर हूँ, मैंने कहा और वो बुरी तरह चीखती हुई मुझसे लिपट गई। उसके बदन में भी कपकपी तारी थी। बहुत होशियारी से हमें यहाँ से निकलना है एंजल, सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है, मैंने कहा और उसका बाजू पकड़कर रीटा के दरवाजे पर आ गया। रीटा आओ, लेकिन बहुत होशियारी से। वो दोनों मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। मैं चारों तरफ से चौकन्ना था और उन दोनों को लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था और होने वाली फायरिंग में अब सुस्ती सी आ गई थी। लेकिन विक्टोरिया नामी जहाज पर सायरन बजने लगे। गालिबन बहरी पुलिस को मुतवज्जो करने के लिए ये सायरन बजाए गए थे। हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सीढ़ियों तक पहुंचे और नीचे उतर जाएं। चुनांचे मैं उन दोनों को संभाले हुए हत्तुल इम्कान गोलियों से बचता बचाता उसी तरफ को बढ़ने लगा जिधर सीढ़ियां लटक रही थी। मुझे अंदाजा था कि सीढ़ी कहाँ है। दफातन मेरा एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंच गया और हांफते हुए लेजे में बोला, आप नीचे उतरने की बिल्कुल कोशिश न करें, इन खवातीन को नीचे ले जाइए, मैं हालात संभाले हुए हूँ, उसने कहा और एक तरफ फायरिंग करने लगा। इस तरह से कुछ गोलियां हमारी सिमत आई थीं। एंजल संभल कर, रीटा बहुत होशियारी से, कोई लफ्जिश न होने पाए, मैंने चीख कर कहा। फिर रीटा और एंजल को सहारा देकर सीढ़ी तक पहुंचा दिया। वो बुरी तरह हांफती कांपती सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। सीढ़ी कश्ती से लगी हुई थी। मैं झुका झुका उन्हें देखता रहा। इसके साथ साथ मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। कई बार मुझे शह की बुनियाद पर भी फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन यूं लगता था जैसे अब वहां ज्यादा लोग बाकी नहीं रहे। कभी कभी चीखों की आवाज उभरने लगती थी। फिर जब मैंने देखा कि रीटा और एंजल कश्ती में पहुंच चुकी हैं, तो मैंने एक जोरदार आवाज लगाई, अदनान काम हो गया है वापस। दूसरे लम्हे चारों तरफ से सीटियां बजने लगी। मैंने अपने आदमियों को भाग दौड़ करते हुए देखा। वो शायद उन जख्मियों को भी उठा रहे थे जो जहाज के अर्शे पर मौजूद थे। शनाख्त मुश्किल नहीं थी क्योंकि हमारे तमाम आदमी गोताखोरी के लिबास में मलबूस थे। बाहर तौर उन लोगों को तकदीर के रहमो करम पर छोड़कर मैं खुद भी नीचे उतर गया और बादबानी कश्ती मुझे लेकर फौरन चल पड़ी। इस कश्ती में चूंकि एंजल और रीटा थी, इसलिए उसका प्रिंस दिलावर तक पहुंचना बहुत ही जरूरी था। हम प्रिंस दिलावर पर पहुंच चुके थे। वहां से हमें ऊपर ले जाने का माकूल बंदोबस्त भी था। रीटा और एंजल को प्रिंस दिलावर पर पहुंचा दिया गया था। फिर मैं भी अर्शे पर पहुंच गया। मैंने देखा कि बादबानी कश्तियां तेजी से प्रिंस दिलावर की तरफ सफर कर रही हैं। विक्टोरिया से सर्च लाइटें इन कश्तियों का ताकुब करती हैं। मैं मुस्तरब होने लगा। मेरा ख्याल था कि अदनान को इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। बाहर तौर अदनान अहमक न था। चंद ही लम्हों के बाद मैंने विक्टोरिया की लाइटों को टूटते हुए देखा। उनकी जानिब फायरिंग की गई थी और निशाने बड़ी कामयाबी से लगाए गए थे। विक्टोरिया से भी उन कश्तियों पर कुछ फायर हुए थे। पता नहीं उन लोगों को कुछ कामयाबी हासिल हुई या नहीं। बाहर सूरत कश्तियां तेज रफ्तारी से एक सिम्त की तरफ बढ़ रही थी। हम प्रिंस दिलावर पर पहुंच गए। वहां से हमें ऊपर ले जाने का माकूल बंदोबस्त था। रीटा और एंजल को प्रिंस दिलावर पर पहुंचा दिया गया। फिर मैं भी अर्शे पर पहुंच गया। मैंने देखा कि बादबानी कश्तियां तेजी से प्रिंस दिलावर की तरफ सफर कर रही हैं। विक्टोरिया से सर्च लाइट्स उन कश्तियों का ताकुब कर रही थी। मैं मुस्तरब होने लगा।
میرا خیال تھا کہ عدنان کو اس سلسلے میں بھی کوئی کاروائی کرنی چاہیے۔ میں نے ایک عجیب و غریب بات محسوس کی، اور وہ یہ کہ کشتیاں پرنس دلاور کی طرف نہیں آ رہی تھیں۔ صرف دو کشتیاں ایسی تھیں جو ایک لمبا چکر لے کر پرنس دلاور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک اور منظر نگاہوں کے سامنے آیا، دفتن ان کشتیوں میں ہولناک دھماکے ہونے لگے۔ یہ دھماکے شدید بم کے تھے، کشتیوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ میرا دل خون ہو گیا، یہ کیا ہو رہا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ صورتحال میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں کشتیاں جو ایک لمبا چکر لے کر پرنس دلاور تک پہنچی تھی، اب نزدیک آ چکی تھی، اور پھر ان پر سے زخمیوں اور لاشوں کو پرنس دلاور تک پہنچایا جانے لگا۔ بہت ہی زبردست انتظامات تھے۔ ذرا سی دیر میں یہ دونوں کشتیاں بھی خالی ہو گئیں، اور پھر دو آدمی انہیں لے کر پرنس دلاور سے دور چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کشتیوں میں بھی دھماکے ہوتے دیکھے، ان کشتیوں کے بھی ٹکڑے اڑ چکے تھے۔ پھر غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس جوان پرنس دلاور کی سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ تب صورتحال میری سمجھ میں آئی، ان کشتیوں کو جان بوجھ کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد عدنان میرے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے جوانوں کی تعداد کی گنتی کی، 7 آدمی ہلاک ہوئے تھے اور 6 زخمی تھے۔ تمام لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ پھر پرنس دلاور سے ایک بڑا سٹیمر نیچے اتارا گیا۔ دوسری جانب بحری فوج کی گشتی لانچوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بحری فوج یقیناً دکنگ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، یقیناً انہیں اطلاع دے دی گئی ہوگی۔ ہمارے زندہ بچ جانے والے جوانوں نے فوراً لباس تبدیل کر لیے اور جہاز کے عملے کے لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی۔ پھر پرنس دلاور پر بھی روشنیاں کر دی گئیں اور سرچ لائٹس سمندر پر گھومنے لگی۔ وہ بڑا سٹیمر جو پرنس دلاور سے نیچے اتارا گیا تھا، وہ ہمارے لیے ہی تھا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریٹا اور اینجل کو سٹیمر پر منتقل کیا، اور پھر خود بھی سٹیمر پر آ گیا۔ 4 افراد سٹیمر پر موجود تھے۔ انہوں نے اسے سٹارٹ کر کے روشنیاں جلائے بغیر برق رفتاری سے ایک سمت موڑ دیا۔ عدنان جہاز پر ہی رہ گیا، اس بیچارے کو ہر طرح کے معاملات سے نمٹنا تھا۔ میں اب بھی مستعد کھڑا تھا، اور میں نے غوطہ خوری کا لباس بھی تبدیل نہ کیا تھا، اور سٹین گن ہاتھ میں لیے سٹیمر کے ایک حصے میں کھڑا تھا جہاں سے میں چاروں طرف نگاہ رکھ سکتا تھا۔ چونکہ سٹیمر پر کوئی روشنی نہیں کی گئی تھی اور اس کے انجن کی آواز بھی بے حد ہلکی تھی، اس لیے وہ بغیر کسی دقت کے ایک مخصوص سمت سفر کر رہا تھا۔ عدنان کی اب تک کاروائی بہت زیادہ شاندار تھی، سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ ان لوگوں کو کیسے ٹھکانے لگائے گا۔ مجھے ان کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کے جواب میں ہم نے سیر جبار کے بے شمار افراد ہلاک کر ڈالے تھے، اور یقیناً سیر جبار اب مصیبتوں سے بچ نہ سکے گا۔ ہم ایک ویران ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ سٹیمر پر عملے کے افراد، جن کی تعداد صرف 4 تھی، صورتحال سے پوری طرح واقف تھے، اور عدنان کے پروگرام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، یعنی ہم اسی جگہ پہنچے تھے جہاں سے ہمیں لے جانے کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک بند وین کھڑی تھی، کنارے پر 2 آدمی موجود تھے جنہوں نے ہمیں ٹارچ سے سگنل دے کر اور سٹیمر کنارے پر لگانے کا اشارہ کیا۔ پھر ہمیں ساحل پر اتارا گیا اور ہم بند وین میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ وین کے اگبی حصے سے میں نے سٹیمر میں ہولناک دھماکے ہوتے دیکھے، غالباً اسے بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ عدنان نے جو کچھ کیا تھا، اس کے لیے تعریف کے الفاظ میرے پاس بالکل نہ تھے، لیکن میں مضطرب ضرور تھا۔ حکومت ان خوفناک ہنگاموں سے بے خبر نہیں رہ سکتی، یقیناً اس کی زبردست تحقیقات ہوں گی۔ پتہ نہیں پرنس دلاور سے جو سٹیمر اتارا گیا تھا، اس پر کچھ نشانات تھے یا نہیں، یا پھر وہ بادبانی کشتیاں جہاں سے حاصل کی گئی تھی وہاں سے پرنس دلاور کا کوئی نشان ملتا یا نہیں۔ یہ تمام باتیں عدنان سے معلوم ہو سکتی تھیں، لیکن عدنان کا پرنس دلاور پر انتقامی امور کے لیے موجود رہنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے وین ڈرائیور کو ہدایات دی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اینجل اور ریٹا بہتر حالت میں نہ تھیں، ان ہنگاموں سے ان کا ذہن وقتی طور پر معوف ہو چکا تھا۔ میں انہیں سہارا دے کر اندر لے آیا اور انہیں ایک بہتر جگہ منتقل کر دیا گیا۔ میں نے انہیں سکون کی تلقین کی، لیکن میں خود بھی اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ پرنس دلاور اگر ان ہنگاموں میں ملوث پایا گیا تو پھر صورتحال بے حد مشکل ہو جائے گی۔ کم از کم اینجل اور ریٹا کو یہاں سے ہٹا دینا بے حد ضروری تھا، لیکن میں اس سلسلے میں عدنان سے بھی مشورہ کر لینا چاہتا تھا۔ عدنان کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب مل سکے گا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اینجل اور ریٹا کو فوری طور پر یہاں سے منتقل کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی ہنگامی کاروائی کی بھی جائے تو ان کا پتہ نہ چل سکے، اور ان کے لیے واٹسن ایونیو کا وہ بنگلہ محفوظ ترین جگہ تھی جو ابھی تک کسی کی نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سوچ پر فوری طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔
طاہر اور اعظم کو میں نے ان دونوں کے ساتھ روانہ کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ میرے دوسرے احکامات ملنے تک وہیں پر رہیں۔ اس کے بعد میں اس ٹرانسمیٹر سیٹ پر پہنچ گیا جہاں فینی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ عدنان اس پر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا اور میرا یہ خیال غلط نہ تھا۔ اس وقت میں گرم گرم کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا جب اشارہ موصول ہوا اور میں نے جلدی سے سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو 4019 اوور، یس پرنس دلاور، میں نے کہا۔ ہیلو سر، آپ پہنچ گئے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عدنان، تم وہاں کے حالات کی اطلاع دو، کیا صورت حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بحری فوج کی گشتی لانچوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ پرنس دلاور کی طرف سے سرچ لائٹس روشن کرنے کی کاروائی بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ بحریہ کے افسران پرنس دلاور پر بھی پہنچے تھے۔ ہم نے اثر نو سیڑھیاں ڈال کر انہیں اوپر بلایا اور ان سے بذات خود اس ہنگامے کے بارے میں دریافت کیا۔ افسران کو ہم پر شبہ نہیں ہو سکا، وکٹوریا اور دی کنگ کو پوری طرح نرغے میں لے لیا گیا ہے اور اس وقت دونوں جہازوں پر بحری پولیس موجود ہے۔ پرنس دلاور پر بھی چار جوان ایک افسر کے ساتھ تعینات کر دیے گئے ہیں اور بالکل محتاط ہیں۔ باقی تھوڑی سی الجھنیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بھی نمٹ لوں۔ کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے عدنان؟ اس وقت میں تم سے کچھ خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ پرنس دلاور سے جو سٹیمر روانہ کیا گیا تھا اس پر پرنس دلاور کے نشانات تھے، اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ میری ہی ہدایت تھی جناب کہ اسے تباہ کر دیا جائے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اس پر کوئی نشان نہیں تھا اور وہ لوگ کبھی یہ پتہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس سٹیمر کا تعلق ہم سے تھا۔ ویری گڈ، اور وہ بادبانی کشتیاں، وہ ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں جو چرائی گئی تھی، ان کے مالکان کو وہیں بے ہوش کر کے ڈال دیا گیا تھا، لیکن کشتیاں چرانے والے نقاب پوش تھے اور کوئی ماہی گیر انہیں شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا نقصان میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ دعا کریں پرنس کہ ہم کسی شبے کا شکار ہونے سے بچ جائیں اور میں اپنی وہ کاروائی پوری کر لوں جس کے لیے میں پریشان ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں عدنان، میرے لائق جو خدمت ہو وہ بتاؤ۔ جی نہیں، بس اس وقت ذرا سا تردد یہ ہے کہ پرنس دلاور پر جو افراد موجود ہیں ان کی چھان بین شروع نہ ہو جائے۔ ہم پرنس دلاور پر اتنے عملے کی موجودگی کا کوئی مناسب جواز پیش نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے حالات اب کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں کچھ اور کاروائی کروں۔ میرا مطلب ہے ہوم سیکرٹری، وزیر داخلہ سے اس سلسلے میں کوئی بات کی جائے۔ میرا خیال ہے ابھی نہیں پرنس، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر حالات آپ کو سنبھالنا پڑیں گے، ابھی کوئی ایسی بات نہیں، میں مطمئن ہوں۔ اوکے عدنان، میں بے چینی سے تمہارے دوسرے پیغام کا انتظار کروں گا۔ اوکے پرنس، اگر کوئی خاص بات ہوئی تو میں فوراً آپ کو اطلاع کر دوں گا، ورنہ پھر صبح کو حالات سے مطلع کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے عدنان نے کہا اور میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح 7 بجے پھر عدنان کا پیغام موصول ہوا، اس نے بتایا کہ حالات بالکل نارمل ہیں، جو کام اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا وہ کر لیا گیا ہے۔ بحریہ کا افسر اور چاروں جوان صبح ہوتے ہی پرنس دلاور سے رخصت کر دیے گئے ہیں اور ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ وہ تفریحی اسٹیمر جو اطراف میں پھیلے ہوئے تھے کچھ اور دور ہٹ گئے اور ہمارے آدمی غوطہ خوری کے لباس میں سمندر کے نیچے نیچے ان تک پہنچ کر ان کے ذریعے واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ میں خود بھی اب پرنس دلاور سے رخصت ہونے والا ہوں۔ وہ سامان ضائع کر دیا گیا ہے جس کے پکڑے جانے کا شبہ تھا، اور لاشیں، میں نے سوال کیا۔ ان کے سلسلے میں پرنس تھوڑا سا غیر انسانی کام کیا گیا، یعنی ان سے وزن باندھ باندھ کر انہیں سمندر کی گہرائیوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ویسے ان کے بدن پر ایسے لباس نہیں چھوڑے گئے جن سے ان کی نشاندہی ہو سکے، یہ کام بحالت مجبوری کیا گیا، ورنہ ہمارے لیے یہ غم بہت بڑا تھا۔ ہم اپنے ساتھیوں کا غم اپنے سینے میں محسوس کر سکتے ہیں۔ زخمیوں کو بھی منتقل کرنے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اگر بحری فوج کا گھیرا اتنا تنگ نہ ہوتا تو ہمیں اس میں زیادہ مشکلات پیش آتی۔ بہر طور سارے معاملات کسی نہ کسی طور پر حل کر دیے گئے ہیں۔ پرنس دلاور اب ہر قسم کے شبے سے محفوظ ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ شکریہ عدنان، اس کے بعد تم سے کب ملاقات ہو سکے گی؟ میں ٹھیک 12 بجے آپ کو آخری پیغام دوں گا۔ آخری پیغام سے میری مراد یہ ہے کہ میں شہر آنے کے بعد آپ سے گفتگو کروں گا۔ اوکے عدنان، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، میں نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ فینی بیچاری رات بھر میرے ساتھ جاگتی رہی، اس وقت بھی وہ میرے ساتھ سامنے مستعد بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی سرخ سرخ آنکھوں کو غور سے دیکھا اور مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا۔ فینی، بہت شکریہ تمہارا، اب جاؤ سو جاؤ۔ تردد کی وہ گھڑیاں جو میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، تم نے وہ میرے ساتھ گزار لی، ان کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا۔ آپ نہیں سوئیں گے پرنس؟ نہیں فینی، اول تو میں ٹھیک ہوں، کوئی دقت نہیں ہو رہی مجھے، نیند آئی تو سو جاؤں گا۔ پرنس، آپ کافی پریشان معلوم ہوتے ہیں، کیوں؟ نہیں فینی، ایسی تو کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جس مشن کے لیے کام کر رہا ہوں اس میں پریشانیاں تو میرے دوستوں نے بانٹ لی ہیں، میں تو بہت سکون سے سو جاؤں گا۔ پلیز تم جا کر سو جاؤ، اور اگر تم دو تین گھنٹے نیند لے لو تو مجھے مسرت ہوگی، مجھے تمہاری یہ سرخ آنکھیں اچھی نہیں لگ رہی، میں نے کہا، اور وہ مجبوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پھر میں نے واٹسن ایونیو میں فون کر کے طاہر سے اینجل اور ریٹا کی خیریت معلوم کی۔ طاہر نے اطلاع دی کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن ساری رات سو نہیں سکی، ابھی انہوں نے ناشتہ کیا ہے، اور سونے کی تلقین کر کے میں باہر نکل آیا۔ اطراف کا ماحول پرسکون ہے اور وہ اچھی طرح سے ان کی خبر گیری کرتے رہے ہیں۔ فون بند کر کے میں سوچ میں ڈوب گیا، سبھی منتشر ہو گئے تھے، صورتحال ضرورت سے زیادہ گڑبڑ ہو گئی تھی، باہر طور اب تو جو ہونا تھا ہو کر ہی رہا۔ اب اس سلسلے میں پروفیسر شیرازی وغیرہ کو بھی کچھ بتانا بیکار تھا۔ مجھے بے چینی سے 12 بجنے کا انتظار تھا تاکہ عدنان سے مزید صورتحال معلوم ہو سکے، لیکن 11:30 بجے عدنان خود ہی میرے پاس پہنچ گیا، نہا دھو کر اور شیو بنا کر آیا تھا، ہشاش بشاش نظر آتا تھا۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ تم خود ہی آ گئے عدنان؟ جی ہاں پرنس، میں نے سوچا کہ بالمشافہ بیٹھ کر گفتگو کر لوں، آپ بھی رات کے واقعات سے پریشان ہوں گے، عدنان نے کہا۔ ہاں، ہماری توقع کے خلاف جہاز پر زبردست مزاحمت کی گئی، کچھ پتہ چل سکا کیا پوزیشن رہی؟ صحیح صورتحال تو معلوم نہ ہو سکی، سنا گیا ہے کہ جہاز سے 22 لاشیں اتاری گئی تھی اور 2-3 افراد شدید زخمی حالت میں اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لے جائے گئے، اور کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ ہمارے 7 آدمی موقع پر ہلاک ہو گئے، 2 بعد میں چل بسے، 4 آدمی شدید زخمی ہیں لیکن ان کی زندگیوں کا کوئی خطرہ نہیں، گولیاں بازو، ران اور پیٹ کے نچلے حصوں میں لگی ہیں، آپریشن کر کے ان کی گولیوں کو نکال دیا گیا ہے، لیکن بہر صورت وہ تشویشناک حالت میں ہی ہیں۔ اوہ، اتنے آدمیوں کا نقصان بہت ہی غمناک ہے۔ پرنس، برائے کرم اس طرف توجہ نہ دیں، ظاہر ہے ہم لوگ پنگ پونگ کھیلنے نہیں گئے تھے، دشمن بھی آخر کوئی حیثیت رکھتا ہے، باہر طور جو لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں ان کے وہ رسا کو کسی بھی طور تکلیف کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ زخمیوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ میں نے ان کا انتظام اپنی رہائش گاہ پر رکھا ہے، ہمارے اپنے ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، عدنان نے جواب دیا۔ اپنے ڈاکٹر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے گروہ میں 3 بہترین ڈاکٹروں کو شامل کر لیا ہے، اور یہ سب پرنس دلاور کے وفادار ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، میں نے کہا، اور وہ لاشیں؟ ان کے لیے میں افسردہ ہوں پرنس، کے انہیں عزت و احترام کے ساتھ دفن نہ کر سکے۔ پرنس دلاور کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نے 3 غوطہ خوروں کو سمندر میں اتار کر لاشوں کی کیفیت معلوم کروا لی، حسب توقع مچھلیوں نے لاشوں کو نوچ کر کھا لیا اور اب ان کی شناخت ممکن نہیں رہی، کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے۔ افسوس، ان بیچاروں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، باقی معاملات کی کیا پوزیشن رہی؟ میرے خیال میں یہ ہنگامہ طول پکڑ لے گا، دی کنگ کس کی ملکیت ہے اس بارے میں چھان بین ضرور ہوگی، ویسے آج کے اخبارات میں اس بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں، ممکن ہے دوپہر کے اخبارات کوئی خبر دے دیں۔ اگر سیر جبار نے اس معاملے میں ہمیں ملوث کیا تو کیا پروگرام رہے گا پرنس؟ دیکھا جائے گا، حالات کا مقابلہ کریں گے، بس کوئی نشان نہیں رہنا چاہیے، میں نے کوشش تو کی ہے کوئی نشان باقی نہ رہے، آگے اللہ مالک ہے۔ اینجل اور ریٹا خیریت سے ہیں نا؟ ہاں، میں نے انہیں کوٹھی میں نہیں رکھا۔ پھر کہاں ہیں؟ واٹسن ایونیو کے ایک بنگلے میں۔ او گڈ، احتیاطی اقدام کے طور پر یہ مناسب ہے۔ ویسے پرنس، کیا اینجل اس سلسلے میں ہم سے تعاون کرے گی؟ اسے سخت نگرانی میں رکھنا ہوگا، ہمارے خلاف خطرناک گواہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم کسی وقت واٹسن ایونیو کے اس بنگلے کا جائزہ لے لینا، اگر وہاں ان دونوں کا رکھنا ٹھیک نہیں تو انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ بہتر، ویسے ایک درخواست اور ہے پرنس۔ کیا؟ آپ کی نقل و حرکت محدود ہے تو بہتر ہے، ممکن ہے وہ لوگ آپ پر خصوصی نگاہ رکھ لیں۔ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। रीटा के पास नाफपीटर मौजूद है, उससे एंजल के बारे में मालूम करते हैं। ताहिर और आजम के पास भी कुछ और लोगों को भिजवा देंगे। ओके, एक और अहम मसला फोर्सिया का है प्रिंस, इसके लिए क्या करें? हाँ, ये मामला भी काबिले गौर है। पता नहीं उसके जहन में क्या है, अगर उसने दिल से हमसे ताबुन किया है और हमारे चुंगल से निकलकर वो सेठ जब्बार से मिल ले तो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। बज़ाहिर वो जिस टाइप की औरत है उस बात से तो इम्कान नहीं, लेकिन सेठ जब्बार चालाक जहनियत का मालिक है। अगर फोर्सिया उसके हाथ लग गई और उसने उसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया तो हाँ, इस पहलू को भी मद्देनजर रखना होगा। क्या ख्याल है, उसकी छुट्टी कर दी जाए? अदनान ने पूछा। अभी नहीं अदनान, उस वक्त तक तो मैं उसे कत्ल नहीं कर सकूंगा जब तक मुझे उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। अदनान मुस्कुराने लगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ प्रिंस, वैसे वहाँ की खबर नहीं मिल सकी। फोन करोगे? कहाँ? डायमंड हाउस? हाँ, यहाँ से नहीं करूंगा प्रिंस, बाहर जाऊंगा तो कर लूंगा। अगर कोई खास बात हुई तो आपको इत्तला कर दूंगा। ओके अदनान, रात से आराम तो नहीं किया होगा? मैंने सवाल किया। नहीं प्रिंस, फुर्सत नहीं मिल सकी और अभी इसके इम्कानात भी नहीं। वो क्या है प्रिंस कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, रात को ही सोऊंगा बशर्ते कि कोई खास बात ना हो। बस अदनान, अब तो तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। आप मेरे बारे में सिर्फ एक बात मुझे बताते रहे प्रिंस, कि मैं अपना फर्ज अच्छे तौर पर अंजाम दे रहा हूँ या नहीं, आपके मिशन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ मैं कर सकता हूँ अपनी सादत समझता हूँ। अब इजाजत दीजिए। इजाजत की क्या जरूरत है, जरूर जाओ, अदनान ने कहा और मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। इसके बाद कोई ऐसी बात ना रह गई थी जो जहन को परेशान करती, चुनांचे मैं कुछ देर सोने के लिए लेट गया। सोने के लिए लेटा ही था और रात को 10 बजे आंख खुली। देर तक सोने से तबीयत बोझल हो चुकी थी। थोड़ी देर चहलकदमी की, फैनी के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो सो रही है। अदनान को भी मुखातिब करना मुनासिब न समझा और यही फैसला किया कि रात को सोने के बाद दूसरे ही दिन काम किया जाएगा। अगर इस वक्त कोई और कार्रवाई की और कोई उल्टी सीधी बात सुन ली तो रात को भी नींद उड़ जाएगी। खाने में सिर्फ जूस लिया और मिस नादरा को हिदायत देने के बाद फिर दोबारा सोने के लिए लेट गया। दूसरी सुबह बिल्कुल ताजा दम थी और ये ताजा दम सुबह बहुत सी इत्तलात का अंबार लेकर आई। नाश्ते पर पहली मुलाकात फैनी से हुई। उसने मेरे सामने अखबारात रख दिए। सबसे बड़ी सुर्खी दी किंग के बारे में थी। मैं जल्दी जल्दी खबर पढ़ने लगा। बंदरगाह से कुछ दूर लंगर अंदाज जहाज में कत्लो गारत करी। जहाज हांगकांग की एक कंपनी की मिल्कियत था। रिपोर्टर पिछली रात बंदरगाह से कुछ फासले पर खड़े हुए एक जहाज दी किंग पर अचानक हलाकत खेजी शुरू हो गई। 27 अफराद मौत का शिकार हो गए। इनमें 14 अफराद का ताल्लुक जहाज के अमले से है और वो हांगकांग के बाशिंदे लगते हैं। बाकी लोग मकामी थे। 5 लाशें समंदर से बरामद हुई और उनके पैरों में वजनी पत्थर थे और दीगर वजन बांध कर समंदर में फेंक दिए गए थे। मछलियों ने उनके बदन से गोश्त साफ कर दिया जिसकी वजह से उनकी शनाख्त नामुमकिन रही। दी किंग नामी जहाज पिछले माह बैरूत से आया था। ये माल बरदार जहाज हांगकांग की एक कंपनी की मिल्कियत था और एक टेक्सटाइल के लिए भारी मशीनरी लेकर आया था। ये टेक्सटाइल मिल एक बड़े और मुअज्जज सरमायादार सेठ जब्बार की है। मशीनरी उतारने के बाद ये समंदर में लंगरअंदाज हो गया था और उसके इंजन की मुरम्मत का काम जारी था। पिछली रात उस पर अचानक स्टेन गन से फायरिंग होने लगी। करीब ही खड़े हुए एक बरतानवी जहाज विक्टोरिया से उस पर रोशनियां फेंकी गईं, लेकिन कुछ मालूम न हो सका। विक्टोरिया से खतरे के सायरन पर बहरिया के गश्ती स्टीमर उसी तरफ को चल पड़े और उन्होंने दूर दूर तक समंदर में घेरा डाल लिया, लेकिन कुछ लोग बागबानी कश्तियों से फरार हो चुके थे। फरार होते हुए उन्होंने ये कश्तियां टाइम बम से तबाह कर दी। कुछ अफराद एक स्टीमर से भी फरार हुए और एक वीरान साहिल पर जा निकले। साहिल पर उतरकर उन्होंने वो बड़ा स्टीमर भी डायनामाइट लगाकर तबाह कर दिया और शहर में दाखिल हो गए। पुलिस के आला अफसरान इस हलाकत खेजी की तफ्तीश कर रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि जहाज का अमला तकरीबकारों पर मुश्तमिल था और वो किसी नामालूम मिशन पर आए थे। इम्कान है कि वो किसी तकरीबकार मुल्क के एजेंट हो और किसी खास मकसद से यहाँ आए हों। जिन लोगों ने उनसे जंग की उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। जहाज का ये अमला کل 14 افراد پر مشتمل تھا اور وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والے مقامی لوگوں کی شناخت کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ بادبانی کشتیاں کریک پر مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں کی ملکیت تھی۔ ماہی گیروں کا بیان ہے کہ کچھ پراسرار لوگ جن کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے اور انہوں نے ماہی گیروں پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیا، پھر ان کی کشتیاں لے کر بھاگ گئے۔ ماہی گیروں کو لاکھوں روپے کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ میں نے اس خبر کو کئی بار پڑھا۔ بظاہر اس سے کسی ایسی بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا جو میرے خلاف جاتی۔ سید جبار کا نام بھی اس حد تک آیا تھا کہ جہاز سے آنے والی بھاری مشینری اس کی ملکیت تھی۔ ممکن ہے کوئی اور معاملہ ہو اور سید جبار کی گردن ناپ لی گئی ہو۔ بہر صورت اس بارے میں ابھی کوئی معلومات حاصل کرنا ناممکن تھا۔ خبر میرے لیے تشویشناک نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عدنان آ گیا۔ ڈرائیور کے میک اپ میں تھا، سفید وردی پہنے اور ناک کے نیچے مونچھیں لگائے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ صرف احتیاط، اس نے کہا اور خبر پڑھ لی ہوگی کہ الفاظ بولے۔ ہاں، مجھے شبہ تھا کہ ممکن ہے سید جبار نے اس سلسلے میں تفتیشی افسران کو کچھ اشارے دیے ہوں اور کوٹھی کچھ لوگوں کی نگرانی میں ہو، اس لیے میں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ عمدہ خیال ہے۔ خبر کیسی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جو کچھ اخبارات میں ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سید جبار خود بھی کسی کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا۔ میرا اندازہ ہے پرنس کہ سید جبار کسی قیمت پر پولیس کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ مشینری کے بارے میں وہ یہ کہہ کر گلو خلاصی کر لے گا کہ اس کا مال اس کے پاس آ گیا۔ پھر اسے جہاز سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ جہازراں کمپنی اس بارے میں کیا جواب دیتی ہیں۔ ممکن ہے سید جبار کا تعلق صرف اس کے عملے سے ہو۔ ویسے تو یہ انکشاف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جہازراں کمپنی کا شیئر ہولڈر ہو یا ڈائریکٹران میں سے کوئی ایک ہو۔ ہاں، یہ تعجب کی بات نہ ہوگی کیونکہ بہرحال وہ ایک سمگلر ہے۔ میں نے جو سوچا تھا وہ کہہ دیا۔ لیکن وہ بہت چالاک آدمی ہے پرنس۔ بہرحال اینجل اب آپ کے قبضے میں آ چکی ہے۔ سید جبار کے ہاتھ یوں بھی کٹ گئے ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ خاص لوگوں کو متعین کیا ہے، وہ ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری اہم خبر سنیے۔ پرنسس فورسیا کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ موبو اس کی بو سونگتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا۔ چار آدمی اس کے ساتھ تھے، لیکن اس نے یہاں ایک ذہین آدمی کو تعینات کر دیا تھا۔ اس نے موقع کے لحاظ سے صورتحال سنبھال لی۔ گڈ، پھر کیا رہا؟ وہ سب ڈائمنڈ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ نادر نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہ وہ پرنسس فورسیا کی تلاش میں آئے ہیں۔ پھر اس نے انہیں پرنسس فورسیا سے ملوا دیا۔ پرنسس فورسیا نے خیر سگالی کے جذبات کے طور پر وہ ہتھیار ہمارے آدمیوں کے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا کہ وہ پرنس دلاور سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اور جس وقت بھی پرنس کو فرصت ملے ان سے مل لیں۔ لیکن عدنان، وہ لوگ سید جبار کے چنگل سے کیسے آزاد ہو گئے؟ میں نے کہا اور عدنان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فون، میں فون استعمال کرنا چاہتا ہوں پرنس، اس نے کہا، اور میں نے فون کی طرف اشارہ کر دیا۔ عدنان نے ڈائمنڈ ہاؤس کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ کافی دیر تک وہ ریسیور کان سے لگائے رکھے رہا، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، چوٹ ہو گئی، فون نہیں ریسیو کیا جا رہا۔ ہاں، کچھ گڑبڑ تو ہے، عدنان نے جواب دیا، اور میں پر خیال انداز میں کان کھجانے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، نادر کے علاوہ وہاں ہمارے کتنے آدمی تھے؟ پانچ، نادر سمیت کل چھ افراد تھے۔ ڈائمنڈ ہاؤس ہماری ملکیت ہے؟ جی نہیں، یہ ولی بھائی کے نام سے کرائے پر حاصل کی گئی ہے۔ وہ ایک پارسی کی ملکیت ہے اور اسے سالانہ کرایہ ولی بھائی کی طرف سے پہنچ جاتا ہے۔ عمارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آدمیوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ سید جبار کی قید میں چلے گئے؟ دوسری بات یہ کہ پرنسس فورسیا ان کے قبضے میں آئی یا نہیں؟ اگر وہ سید جبار کے قبضے میں آ گئی ہیں تو ممکن ہے وہ خود ساری حقیقت کا اعتراف نہ کریں، لیکن سید جبار اگلوا لے گا۔ صورتحال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ سید جبار نے ان سیاہ فاموں کو اس نظریے کے تحت چھوڑ دیا ہو کہ ممکن ہے موبو اصلی فورسیا کو تلاش کر ہی لے گا۔ اس نے ان لوگوں کے تعاقب کے لیے آدمی تعینات کر دیے ہوں گے اور وہ موبو کے سہارے ڈائمنڈ ہاؤس پہنچ گئے۔ ہاں، اسی بات کے امکانات زیادہ ہیں، میں نے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ پھر میں نے پوچھا، فورسیا کے بارے میں یہ اطلاع کب موصول ہوئی؟ پچھلی رات، مجھے آج صبح پتا چلا۔ اطلاع دینے والا کون تھا؟ میرے ادارے کا ایک فرد۔ نہیں، ڈائمنڈ ہاؤس سے یہ اطلاع کس نے دی؟ ناظر ہی نے فون کیا تھا، عدنان پشیمان لہجے میں بولا۔ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، عدنان کیا ان لوگوں نے ناظر وغیرہ کو موقع دیا کہ وہ فورسیا سے بات کر لیں؟ وہ لوگ ہتھیار ان کے حوالے کر دیں گے اور پھر ناظر تمہیں فون کر لے؟ ہاں، اس کے امکانات ہیں پرنس۔ ممکن ہے وہ لوگ عمارت کے بارے میں صورتحال کا اندازہ لگا رہے ہوں۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں چلتا ہوں پرنس، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں، میں نے کہا اور عدنان پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں پرنس، آپ اس میں حصہ نہ لیں، آپ کی یہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ تم کیا کرو گے؟ کوئی ترکیب نکال لوں گا، اگر کچھ کر سکا تو آپ کو ٹرانسمیٹر پر ضرور اطلاع کر دوں گا۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، میں نے کہا اور عدنان چلا گیا۔ میں پریشانی سے گردن ہلانے لگا، کتنے ہنگامے کھڑے ہو چکے تھے۔ بہرحال ان سے مردانہ وار نبرد آزما ہونا تھا، طارق بھی واپس آ چکا تھا اور پھر وہ شیطانی ذہن کا مالک تھا۔ اس کی واپسی اس وقت سید جبار کے لیے بڑی تقویت کا باعث تھی۔ عدنان نے شام 5 بجے رابطہ قائم کیا، صورتحال کسی قدر بہتر ہو چکی تھی۔ پرنس، میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں، ڈائمنڈ ہاؤس سے تقریباً 2 فرلانگ دور الیکٹرک کمپنی کی ایک گاڑی الیکٹرک پول درست کر رہی تھی۔ ہم نے گاڑی پر کام کرنے والے آدمیوں کو بے ہوش کر کے گاڑی پر قبضہ کر لیا اور پھر اسے لے کر ڈائمنڈ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے باہر سے جائزہ لیا، پھر الیکٹرک وائر مینوں کے لباس میں اندر داخل ہو گئے۔ عمارت خالی تھی، تہخانے میں کوئی بھی نہ تھا، لیکن عمارت سے کچھ فاصلے پر ایک فقیر موجود تھا۔ اس سنسان علاقے میں بھیک مانگنے والے کو دیکھ کر ہمیں شک پڑ گیا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور گاڑی وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ فقیر پر تشدد کیا گیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا، وہ سیٹ جبار کا آدمی ہے اور عمارت کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا ہے، اس سے علم ہوا کہ ہمارے تمام ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں اور انہیں ایک نواحی بستی کے مکان میں لے جایا گیا۔ بہرحال پرنس، میں نے مختلف پروفیشن کے لوگوں میں بھیس بدل کر اپنے آدمی اس مکان تک بھیج دیے ہیں، ان میں سے کچھ کو بھنگی تک بنا دیا گیا ہے۔ خوشخبری تو یہ ہے کہ نادر اور ہمارے بقیہ ساتھی ہمیں اس عمارت میں مل گئے۔ نادر زخمی ہے لیکن کوئی خاص زخم نہیں، البتہ فورسیا اور اس کے ساتھی اس عمارت میں نہیں لائے گئے۔ عمارت میں موجود دونوں آدمی جو نادر وغیرہ کی نگرانی کر رہے تھے، عام سے آدمی تھے اور انہیں کچھ معلوم نہیں۔ نہ فقیر بنے ہوئے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ فورسیا کو کہاں پر لے جایا گیا ہے، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ کم از کم ایک الجھن سے نجات تو مل گئی۔ پرنس، ہمارے آدمی سیٹ جبار تک نہ پہنچ سکے، لیکن پرنسس فورسیا سیٹ جبار کے قبضے میں پہنچ چکی ہیں۔ ویری گڈ عدنان، تمہارا کیا خیال ہے؟ پرنسس ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں؟ کچھ نہیں عرض کیا جا سکتا پرنس، ویسے میرا خیال ہے کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی بڑی کاروائی ممکن نہیں۔ دکنگ کا مسئلہ سیٹ جبار کے لیے کافی پریشان کن ہے، اور پھر اینجل کو بھی دیکھنا ہے کہ اب سیٹ جبار میں کتنا دم ہم باقی رہ گیا ہے۔ اوکے، جو کچھ تم کر چکے ہو بہت کافی ہے۔ اول تو پرنسس فورسیا یہ ہیرے قانونی طور پر نہیں لائی، اور وہ اس کا کیا جواب پیش کرے گی؟ اور اگر صورتحال کچھ اور نکل آئے تو بھی ہم نمٹ لیں گے، میں نے کہا اور پھر مختصراً گفتگو